بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد، تو اس میں آج حسد کا بیان ہوگا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو انسان کا نفس ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات رکھی ہیں. ان میں سے خاص بات یہ ہے کہ فعل قرآن میں ہے، وہ نفس ہوں وہ ماسواہ فعل ہم ہا فجو رہا و تقوا. نفس کے اندر دونوں چیزیں اللہ میں نے ڈال دی، فجور بھی ڈال دیا یعنی رضائل نفس بھی ڈالے ہوئے ہیں اور تقوا بھی ڈالا ہوا ہے. یہ دونوں کے جذبات ابھرتے رہیں گے. اگر رضائل نفس کے جذبات کے اوپر عمل ہوگا تو گناہ ہوگا، اور تقوا کے جذبات پہ عمل ہوگا تو ثواب ملے گا اور کامیابی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. تو یہ جو رضائل نفس ہیں یہ فطری ہیں، یہ سمجھ لیجیے. یعنی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہمارے اندر فلاں رذیلہ نہیں ہے، وہ تو اللہ میں نے ڈالا ہوا ہے. فالہمہا فجورہا، تو اب وہ تو ڈال دیا گیا ہے، وہ تو ہمارا حصہ ہے. لیکن بس ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے تقاضے اٹھیں گے تو ان تقاضوں پر عمل نہ ہو، ورنہ گناہ ہے اور سخت گناہ ہے. بلکہ ظاہری اعمال میں اتنا گناہ نہیں جتنا کہ ان اعمال میں گناہ ہے جو رضائل نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں. رضائل نفس کی مختلف قسمیں ہیں. کثرت کلام یہ بھی اندر سے اٹھتا ہے کہ بولیں، یہ بھی ایک باطنی چیز ہے، یہ بھی ایک رضیل نفس ہے. بخل ہے، مال کی محبت ہے، یہ جب اٹھے گا تو انسان جہاں پہ مال خرچ کرنا ضروری ہے وہاں نہیں کرے گا، حقوق ادا نہیں کرے گا. اسی طرح سے ایک رضیل نفس ہے حب جاہ، تو اس کی خواہش ہوتی ہے نفس کی کہ میری لوگوں کے دلوں میں وقت ہو، عزت ہو. یہ جب بڑھے یہ حرام ہے، کیونکہ عزت تو بس اللہ کے لیے. تو اگر بندہ اس کی کوشش کرے گا تو حق تعالیٰ کی اس کے اوپر بہت سخت وعید ہے کہ فرمایا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، عظمت میری تہمت ہے، اس میں سے کوئی حصہ لینا چاہے گا تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا، اس طرح کا مضمون ہے. تو اپنی وقت چاہنا دوسروں کے لیے یہ ایک رذیل نفس ہے، اس کے تقاضے لیکن ابھریں گے. یہ ہر شخص کے دل میں یہ جذبہ ابھرے گا کہ میری وقت ہو جائے، اس کے خلاف کرنا ہے. اسی طرح سے دنیا کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہے تو اس اور ایک دنیاوی چیز آ گئی تو دنیا کی چیز کو ترجیح دے دیتا ہے، اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتا. یہ بھی ایک رذیل نفس ہے کہ دنیا کی محبت ہے اتنی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل ہی نہیں کرتا. جیسے آج کل بہت عام ہے، اپنے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور جماعت کا وقت نکل رہا ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، یا دنیا کے لیے گناہ کر رہا ہے. اسی طرح سے ایک رضیل نفس ہے تکبر. یہ تو خیر بہت ہی عام ہے لیکن اس کے اوپر وعید بھی بہت سخت ہے. جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کبر میں حقارت ہے دوسروں، دوسرے بدتر ہیں، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اچھا ہوں، دوسروں سے بہتر ہوں. اس طرح سے ایک ہے خود پسندی یا عجب، یہ بھی ایک رضیل نفس ہے. خود پسندی میں بندہ اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، کسی اور سے مطلب نہیں. اور کبر میں بندہ دوسرے کی حقارت کی بات سوچتا ہے. اسی طرح سے ایک ہے ریا، عبادت میں غیر اللہ کو مقصود بنا لینا. عبادت کر رہے ہیں لیکن مقصود اللہ میاں کو راضی کرنا نہیں بلکہ مخلوق کو خوش کرنا ہے. اب اس کی نیت سے، خراب نیت سے قرآن پڑھے یا کوئی بھی عبادت کرے، وہ جہنم کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ چند ہیں جو رضائل نفس ہیں اور ہر انسان میں ہیں اور فطرتاً ہیں. انہی میں سے ایک حسد ہے. آج حسد کے بارے میں پڑھیں گے. حسد کہتے کس کو ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، کسی شخص کو کوئی نعمت مل جائے، اس کو فارغ البالی ہو، اس کے پاس دولت زیادہ ہو، کوئی ترقی مل جائے، افسر ہو جائے، آرام میں ہو، راحت میں ہو، اچھی گاڑی میں ہو، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نعمت ہو جس کو دیکھ کر یہ جل جائے اور جل کر یہ تمنا کرے کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، یاد رکھیے یہ حسد حرام ہے، حسد حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. زکریا علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص حسد کرتا ہے اس کو کیوں ملا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی جس کو چاہیں جو چاہیں دیں. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. تو حسد کو سمجھ لیں، حسد کے اندر ایک تو وہ بالقصد ہوگا، نمبر ایک، نمبر دو یہ سوچ کا گناہ ہے، سوچ ہی سوچ میں ہو جاتا ہے، اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے باطنی گناہ ہیں، جتنے رذائل نفس ہیں، سب سوچ سے متعلق ہیں، چاہے حب جاہ ہو، حب مال ہو، عجب ہو، کبر ہو، کچھ بھی ہو، سب کا تعلق سوچ سے. اب حسد کسی سے گناہ ہے؟ سوچ کا گناہ. جب ایک بات سوچ لی اور وہ بالقصد سوچی، دیکھیں سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ہم بیٹھے ہوئے اور کچھ خیال آ گیا، چاہے کسی سے ایسا خرابی خیال آ گیا، یہ از خود آیا ہے، ہم نے نہیں لایا، شیطان ڈال دیتا ہے. اگر اس کو مزید نہ سوچے، کچھ اور سوچنا شروع کر دے تو گناہ بھی نہیں ہوگا. تو لیکن ایک سوچ ہے جو ہم بالقصد سوچتے ہیں، تو یہ جو بالقصد سوچ ہے یہ حسد میں ہوتی ہے. اور وہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ کسی کی نعمت کے بارے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے. سمجھ، جب تک یہ نہیں ہے حسد نہیں، حسد نہیں. حسد کے لیے بالقصد ہونا اور یہ سوچنا کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، یا اس کی تدبیریں سوچنا کہ کیسے اس کی نعمت کو ختم کیا جائے، یہ سب حسد میں شامل ہے. تو یہ اصل میں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی اور اس شخص کو اعتراض ہو رہا ہے، یہی ہوا نا کہ مجھے کیوں نہیں ملی. تو اس لیے یہ اعتراض جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ہوا. میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے جتنے بھی تصوف کی چیزیں ہیں، چاہے وہ رذائل نفس ہوں، چاہے اچھے اخلاق ہوں، سب کی جڑ توحید. اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی، حسد نام ہے اللہ تعالی کی تقسیم پر اعتراض کا جو توحید کے خلاف ہے. اللہ تعالی کی مرضی، تم کون ہو بیچ میں دخل دینے والے؟ یہ جو حسد کا مرض ہے بہت عام ہے، ابھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. یعنی حسد کو اکثر لوگ کہیں گے کہ صاحب ہمیں تو حسد نہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے کام کی بات بتائی. حضرت آپ ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے. سفید ریش لوگوں سے تو اللہ میاں بھی شرماتے، آئیے آئیے آئیے، اوپر آ جائیے، تکلف نہیں. اور حضرت حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت کام کی بات بتائی. اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو کہ میرے اندر فلاں عیب نہیں ہے تو وہ اس میں مبتلا ہے، ان رذائل نفس کے بارے میں. کیونکہ رذائل نفس جو ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ رذائل نفس فطری ہیں، رذائل نفس فطری ہیں ہر شخص میں ہے، تو کہ ہمارے اندر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے تقاضوں کو وہ پہچانتا نہیں ہے، اور جو ان کے تقاضوں کو، رذائل نفس کے تقاضوں کو پہچانے گا نہیں، اس میں مبتلا ہوتا رہے گا. تو یہ علامت ہے. کبر، کوئی کہہ دے کہ میرے اندر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مبتلا ہے، اس میں حس نہیں ہے، عادت اتنی پکی ہو گئی کہ اب وہ عادت فطرت ثانیہ بن گئی. اسی طرح سے حسد میں ہوگا، حسد کی عادت ہو گئی، اب سوچ نہیں تھا تو وہ ہے نا مرض، صرف سوچنا ہی ہوتا ہے نا. ابھی عرض کیا کہ حسد میں ایک تو بالقصد ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے بالقصد؟ سوچنا ہوتا ہے. بس سوچنے سے ہی حسد ہو جاتا ہے. کیا سوچتا ہے؟ کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، یا اس کی تدبیروں کو سوچے. تو یہ حسد ہے. تو سوچنے سے تو ہو جاتا ہے، ذرا سی چیز ہے. اب اس سوچ کی جب عادت پڑ جاتی ہے پکی، بار بار سوچا، اب وہ بچپن سے مشق اس کی کرائی جا رہی ہے، تو وہ اس کی نعمتوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی نعمتوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. تو کلاس میں ایک لڑکا، جو بہت دو لڑکے ہوتے ہیں بات بہت تیز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرسٹ آ گیا تو دوسرے جلتے ہیں. تو یہ تو مشق ہوتے ہوتے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ حسد کرتا رہتا ہے، اس کو حس نہیں ہوتی. جب فطرت ثانیہ بن گئی تو اب حس نہیں رہے گی. لیکن اگر فطرت ثانیہ نہیں بنی ہے اور وہ اس پہ سے بچتا ہے، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو ضرور یہ احساس ہوگا کہ دیکھو میرا فلاں بات پر حسد کا جذبہ میرا اٹھا. ورنہ عام طور سے آدمی یہی کہے گا. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے داروں میں تھے، تو میں مطب میں بیٹھا ہوا تھا. وہ حضرت کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف مطب بھی چلتا رہتا تھا، ایک طرف کچھ لوگ جو حضرت کی باتیں سننے آتے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. میں چھٹی میں آتا تھا تو وہیں بیٹھ جایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ نے، مردوں کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں نسخہ بھی دے رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے باتیں بھی کر رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے عورتوں کے حصے میں چلے جاتے تھے اور وہ عورتوں کے نسخے وغیرہ لکھتے. تو حسد کے بارے میں حضرت نے کچھ بیان فرمایا. جس وقت بیان فرمایا، میں خود اپنا قصہ آپ کو بتاؤں، اس وقت میں نے یہی سوچا کہ لا حول ولا قوۃ، حسد ایسی خراب چیز میرے اندر، تو اللہ کا شکر ہے. دلی دلی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میرے اندر ہے نہیں، میں کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں، میں کسی کی نعمت زائل ہونا چاہتا نہیں. تو خیر وہ پھر حضرت چلے گئے عورتوں کے حصے. ایک دوسرے بزرگ جو حضرت کے رشتے داروں میں بھی تھے، وہ تشریف لائے، وہ بھی مجھے بہت شفقت فرماتے تھے. اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت بھی، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہیں پہ، فرمانے لگے کہ حسد کا ایک علاج ہے. حسد کا ایک علاج ہے یہ کہ جس سے حسد محسوس ہوتا ہے تو پہلے ایسا کرو کہ بیٹھ جاؤ، دو رکعت نفل پڑھو اور خوب اپنے لیے مانگو دعا، یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، پنا چاہیے، ترقی چاہیے، ملازم ترقی چاہیے، سب کچھ جو کچھ مانگ سکتے ہو اپنے لیے مانگو. اور اس کے بعد یہ کہو کہ یا اللہ یہ سب کچھ اس کو بھی دے دیجئے جس سے تم کو حسد محسوس کرتے ہو. یہ تو کہہ دیا انہوں نے. میں نے اپنے اوپر آزمایا تو مجھ کو بالکل صاف نظر آیا کہ میں ہرگز اس کے لیے یہ نہیں چاہتا ہوں. پتہ چلا حسد ہے، حسد ہے نا. تو حسد کا جو جذبہ ہے یہ تو ہر ایک میں ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ عادی ہو گیا اس کا اور حسد کے اقتضا پہ عمل کرنے لگا تو اس کو خود محسوس نہیں ہوگا. یہی سب سے بڑی چیز ہے. اب یہ حالت مرض ہے. اگر کوئی کسی رذیلے میں کسی کو ابتلا ہو اور اس کو محسوس نہ ہوتا تو یہ حالت مرض ہے. کیونکہ رذائل کے تقاضے تو بہت صاف ہوتے ہیں لیکن وہ عادی بن گیا اس کا. جیسے آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، آپ ڈرائیونگ کر کے گھر سے آفس چلے جا رہے ہیں، آپ نے بریک دبایا، کلچ دبایا، گیئر چینج کیا، سب آپ نے قصدن کیا یا بلا قصد کیا؟ قصدن کیا، سوچ کے تحت میں کیا. آپ کو یاد ہے محسوس ہوا؟ نہیں، محسوس بالکل نہیں ہوا. حتیٰ کہ آپ آفس بھی پہنچ گئے اور آپ کو کچھ یاد بھی نہیں ہے. کیا ہوا؟ وہ عادت ثانیہ بن گئی. اس موقع پہ کلچ چینج کرنا ہے، اس موقع پہ بریک لگانا ہے، سگنل ہے تو یوں کرنا ہے. ایسی عادت ثانیہ بن گئی کہ وہ غیر محسوس ہو گئی. جب رذیلہ نفس ایسی عادت ثانیہ بن جائے کہ غیر محسوس ہو جائے تو وہ مرض کی حالت میں پہنچ گیا. اس کا علاج ضروری ہے، بغیر کسی شیخ کے پاس جانا پڑے گا اس کو. جیسے کوئی بڑا مرض ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، بالکل یہی حال ہے. اس کو خود ہی سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے بہت بڑے امام تھے. امام وضائی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام تھے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کچھ خط لکھا، اپنا حال لکھتے ہیں مرید لوگ، حضرت نے اس کے میں لکھ دیا ہے خط کے جواب میں کہ تم کو کبر کا مرض ہے, اس کا علاج کراؤ. خط چلا گیا, اس کا جواب واپس آیا, پھر اس مرید نے دوبارہ لکھا. اب یہ خط جو ہے چونکہ سب کے لیے مفید تھا, اس لیے حضرت نے بغیر نام وغیرہ بتائے, پتہ بتائے بغیر اس خط کے بعد مضمون سب کو حاضرین کو سنایا اور فرمایا کہ دیکھیے میں نے اس کو یہ لکھا تھا کہ تمہارے اندر کبر ہے, تم اس کا علاج کراؤ. تو اس کا جواب یہ آیا ہے کہ مجھے تو اپنے اندر کبر نہیں معلوم ہوتا, مجھے تو اپنے اندر مرید ہے اور آج کل کے بھی نہیں کہ بالکل گئے گزرے مرید, اس زمانے کے مرید جو دین کے طالب تھے, انہوں نے یہ لکھا کہ مجھے تو اپنے اندر کبر معلوم نہیں ہوتا. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کو فرمایا کہ قطع نظر اور علامات, صرف اس کا یہ کہنا کہ میرے اندر کبر معلوم نہیں ہوتا, یہ کافی علامت ہے اس کے کبر کے مریض ہونے کی. مریض ہے تبھی محسوس نہیں ہوتا, جب مرض کی حالت تک پہنچ گیا تو اب اس کو محسوس نہیں ہوگی وہ بیماری. اچھی طرح سے یاد رکھیے حکیم الامت کی عجیب چیز ہے, عجیب چیز. جہاں آپ کہیں کہ انکار کر دیں کسی رذیل نفس کا, آپ اس میں مبتلا ہیں یقیناً ہیں, اب کچھ نہ کچھ کیجئے, اس کا علاج کرانا ضروری ہے. اسی لیے فرمایا ہے قرآن میں لا فلا تزکو انفسکم, دیکھو اپنے نفس کو پاک مت بتاؤ, ہم جانتے ہیں تم کیسے پیدا ہوئے, کیا ہوئے اور تمہارے اندر کیا کیا ہے, تمہارے اندر تو رضائل ہم نے بھرے ہوئے ہیں. فالحمھا فجورھا, ہم تو ڈالے ہوئے ہیں رضائل, تم کہتے ہو کہ ہم پاک ہیں. فلا تزکو انفسکم, اپنے نفس کو پاک نہ بتاؤ, یہ نہیں کہہ سکتے ہم. جب فعل ہمہا فجورہا فرما دیا تو یہ سارے رضائل ہمارے اندر موجود ہیں. یہ 9-10 عام طور سے کتابوں میں ہوتے ہیں جو بنیاد ہوتے ہیں تمام رضائل. تو حسد انہی میں سے ایک نزیلہ ہے, اور حسد کی حقیقت آپ کو عرض کر دی کہ حسد میں تین چیزیں ہیں. نمبر ایک وہ بالقصد ہوگا, اور نمبر دو اس کی حقیقت سوچ کی ہے, صرف سوچنے سے حسد ہو جائے گا اتنا بڑا گناہ. کیا سوچے گا؟ کہ کسی کی نعمت کے بارے میں سوچے گا کہ وہ زائل ہو جائے, یا اس کی نعمت کو زائل کرنے کی کوئی تدبیر سوچے گا. یہ حسد ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے, اور توحید کے بالکل خلاف ہے. وہ تو میں نے عرض کیا تھا جتنے بھی رضائل نفس ہیں وہ سب توحید کے خلاف ہیں, اور جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں سب توحید کو ٹھیک کرتے ہیں. عجیب بات ہے, تصوف کے جتنے مقامات ہیں سب کے سب توحید کے اجزاء ہیں. کوئی سا لے لیجیے آپ اور مجھ کو بتائیے, میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ توحیدی کا حصہ ہے. شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ نعمت من جانب اللہ ہے, کوئی اور شریک نہیں ہے اور میں اس کا اہل نہیں تھا. کیا ہے یہ؟ توحید ہے نا. اسی طرح سے ہر چیز, جتنے بھی مقامات تصوف کے ہیں. اسی لیے تصوف یعنی تزکیہ نفس کرا لینا یہ فرض عین ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو مرتے وقت مارا جائے گا. توحید ہی نہیں ہوگی تو کیسے نجات ہوگی؟ توحید ہی میں نقص ہے. جہاں تصوف کے مقامات کو حاصل نہیں کیا تو نفس جو ہے توحید میں رہ جائے گا. توحید ہی جو سب کچھ ہے, جو مرتے وقت جو چیز کام آئے گی وہ تو توحید ہی ہے. توحید کے بارے میں ایک قصہ ہے جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, آپ لوگوں نے سب نے پڑھا ہوا ہوگا, لیکن ہمارا کام بس ہے ہی دہرانا, ذکر یاد دلانا اور دہرانا. کوئی بہت اللہ والے بزرگ تھے اور عالم تھے, انہوں نے تو ان کا انتقال ہو گیا. پورا قصہ تو خیر مجھے یاد نہیں, جتنا یاد ہے اصل اس واقعے سے متعلق وہ عرض کرتا ہوں. انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضری ہوئی اور پوچھا گیا تو کوئی عمل میں نہیں پاتا تھا, لیکن سارے اعمال وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے غیر موجود ہو گئے, یعنی ایسے تھے ہی نہیں کہ ان کو عمل کہا جا سکے, اتنے بڑے اللہ والے. یہی ہوتا ہے جب استحضار ہوتا ہے نا, اسی کو فرمایا ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا, جب عظمت الہی مکشوف ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں کسی دوسرے کی اصلاح کا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا، وہ اپنی خرابی دیکھنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت. تو وہاں پہ یہی ہوگا کہ وہ بزرگ سے پوچھا جائے گا کہ اب وہ کہیں گے کہ میرے پاس ہے کیا، اعمال خود ان کی نظروں میں بیکار نظر آئیں گے. اور آدمی سوچے تو واقعی تھوڑی اپنے اعمال بالکل ہی اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں. ایک نماز اتا دیجیے جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ بس ایک توحید لے کے آیا ہوں اور تو میرے پاس کچھ نہیں، اس طرح کا مضمون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم لیلۃ اللبن بھول گئے. اور دیکھ کیسی پکڑ ہوئی، لیلۃ اللبن یعنی لبن والی رات. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے دودھ پیا تھا اور اس کے بعد ان کو پیٹ میں درد ہو گیا تھا، تو ان کے منہ سے یہ نکلا تھا کہ دیکھو دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا، تو یہ توحید کے خلاف. دیکھیے اس میں پکڑ ہوئی کہ لیلۃ اللبن کو بھول گئے. تو توحیدی تو سب کچھ ہے، توحیدی تو اصل چیز ہے. یہ جتنے تصوف کے مقامات ہیں ان سے توحیدی تو ٹھیک ہوتی ہے، یا جو رضائل ان کے غصہ کرتا ہے فضیلت. آپ کو پتا ہے غصہ توحید کے خلاف ہے، کیونکہ جو کام جو بگڑا جس پہ آپ غصہ کر رہے ہیں وہ کیا اللہ میاں کی مرضی یا مشیت کے بغیر بگڑا ہے، پھر آپ غصہ کیسے کر رہے ہیں؟ توحید کے خلاف ہوا توحید. ہاں اب کرے کیا، کیا ہمیشہ چپ رہے آدمی؟ نہیں، ہر موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو کہ اس موقع کے لیے اللہ میاں کا حکم کیا ہے، معلوم کرو، اگر نہیں معلوم ہے اس پہ عمل کرو. غصے کا حق نہیں، غصے کا حق بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ مشیت پہ اعتراض ہے. سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، جتنے رضائل نفس ہیں سب میں توحید پہ ضرب لگتی، اور جتنے مقامات تصوف ہیں سب توحید کو پکا کرتے. تو حسد جو ہے وہ بھی، حسد بھی توحید کے خلاف، کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کو جو چاہے دیں، اس پہ وہ اعتراض کر رہا ہے، توحید کے خلاف نہیں ہے. یہی فرمایا حق تعالیٰ، فرماتا ہے کہ میرے بندے پر نعمت دیکھ کر حسد کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. البتہ ایسے شخص پر حسد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ظلم و معصیت میں خرچ کر رہا ہو. ظلم و معصیت میں جو اللہ کی نعمت کو خرچ کرے، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کی یہ نعمت جس سے یہ ظلم کر رہا ہے زائل ہو جائے، یہ جائز ہے، کیونکہ ظلم میں استعمال کر رہا ہے. مثلا مالدار ہو اور شراب خوری اور زناکاری میں پیسہ اڑا رہا ہے، تو اگر کوئی اس کے بارے میں یہ تمنا کرے کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے تو جائز ہے. لیکن جو اپنی اصلاح میں لگا ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ وہ تو ایک گناہ میں مبتلا ہے اور خود اس سے بڑھ کر گناہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا. میں نے اپنے حضرت سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، بہت شروع ہے، ایک شخص ہے، فلاں شخص ہے جو اس زمانے میں مالک مکان تھا، وہ یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے. حضرت نے لکھا کہ بھائی اپنے کو اس سے کم سمجھو، کیونکہ کسی کی حقارت دل میں لانا یہ بہت سخت گناہ ہے. رائی برابر کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں بہرحال یہ جائز تو ہے لیکن ہمارے لیے کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. فرمایا کہ حسد کا سبب کیا ہوتا ہے؟ حسد کا سبب تکبر ہوتا ہے. سمجھتا کہ مجھے نعمت ملے، تکبر ہے نا، میں نعمت کا مستحق ہوں، دوسرا مستحق نہیں. یا عداوت ہوتی ہے، دشمنی، اور خباثت نفس کہ بلا وجہ خدا کی نعمت میں بخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اس طرح سے حق تعالیٰ بھی دوسرے کو کچھ نہ دے. البتہ اس کی ایک دوسری شکل ہے جو جائز ہے، وہ غبطہ کہلاتی ہے. دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور چاہنا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے، اس کے زوال کی خواہش نہیں کرتا، لیکن چاہتا ہے کہ مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے. یہ غبطہ اس طرح سے اگر ہو تو شرعاً جائز ہے، کیونکہ غبطہ میں کسی کی نعمت کا ازالہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اسی جیسی نعمت کے اپنے آپ کو حاصل ہونے کی تمنا ہوتی، اور اس میں کچھ مذائقہ نہیں. یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پریشان ہو جائے گا. پریشان ہو کے حسد کا علاج ہی چھوڑ دے گا. ہر چیز حسد میں نہیں ہے. حسد قلبی مرض ہے، یعنی سوچ کا مرض ہے، سوچ سے ہی ہوتا ہے. اس کے دو علاج لکھے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، علمی علاج اور عملی علاج. تمام رضائل کا یہی طریقہ ہے، یہ اصولی بات ہے کہ ہر رضیل نفس کا ایک علاج علمی ہوتا ہے اور ایک علاج عملی ہوتا ہے. علمی علاج تو یہ ہے کہ حاسد کو جاننا چاہیے، یعنی حسد کرنے والے کو، کہ جو حسد کر رہا ہے اس کا نقصان اسی کو پہنچتا ہے. اس محسود کا جس پر حسد کر رہا ہے کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ اس کا تو اور نفع ہے کہ حاسد کی نیکیاں مفت میں اس کے ساتھ ہاتھ آ رہی ہیں، برخلاف حاسد کے کہ اس کے دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے. دین کا نقصان تو یہ ہے کہ اس کے کیے ہوئے اعمال ہبت ہو جاتے ہیں، نیکیاں چلی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا وہ نشانہ بنتا ہے. اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ حاسد ہمیشہ رنج و غم میں رہتا ہے، کڑتا ہی رہتا ہے. اس کی نعمتیں تو لوگوں کو ملتی رہیں گی اور وہ کڑتا رہے گا، بس وہ اسی فکر میں گھلتا رہتا ہے کس طرح فلاں شخص کو ذلت و افلاس نصیب ہو. بس جس پر حسد ہے اس کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے کہ مجھے رنج پہنچانا چاہتے تھے اور خود ہر وقت کے رنج میں مبتلا ہو گئے، لہذا اس کے حسد سے اس کی تو مراد پوری ہو گئی، اور حسد کرنے والا بڑے خسارے میں رہا. اور حسد کا عملی علاج یہ ہے کہ حسد کا مقصود یہ ہے کہ تم محسود کی عیب جوئی کرو اور رنج و غم کے گھوٹ رات دن پیو. لہذا عملی علاج یہ ہے کہ تم نفس پر اب جبر کرو اور قصدن حسد کے منشا کی مخالفت کر کے اس کی ضد پر عمل کرو. یہ دیکھیں، ہر رذیل نفس، ایک ہے رذیل نفس کا تقاضا اٹھنا، جب یہ اٹھے تقاضا تو اس پہ عمل نہ کرنا تو وہ گناہ سے تو بچ گیا. سمجھ گئے آپ؟ گناہ سے بچ گیا. کبر کا تقاضا اٹھا، نہیں عمل کیا. حسد کا تقاضا اٹھا، اس پہ عمل نہیں کیا، سب سوچ ہی سوچ میں ہو رہا ہے، باہر کچھ نہیں. تو یہ جو ہے، یہ تو پہلی چیز ہے کہ تقاضے کے، رذائل کے تقاضے پہ عمل نہ کیا جائے. لیکن ایک چیز اس کے بعد ہے کہ رذیل نفس کا جب تقاضا اٹھے تو اس کا الٹا کر دے. ایک تو ایک عمل نہ کرے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور ایک ہے کہ اس کا الٹا کر دے. مثلا اپنی تعریف کرانے کا رذیلہ ہے انسان کے اندر، ہے حب جا ہے، حب مدہ ہے، اٹھا تو ایک تو یہ ہے کہ اٹھا لیکن پی گیا اس کو، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اور ایک یہ ہے کہ جب ایسا ہو تو اپنے نفس کی برائی کرا دے. یہ علاج ہے، یہ علاج ہے، اچھی طرح سمجھیے. جو اصل علاج ہوتا ہے رذائل کا وہ اسی سے ہوتا ہے. غصے کا تقاضا اٹھا، ایک تو یہ کہ غصے کو پی گیا تو گناہ نہیں ہوگا، علاج نہیں ہوگا. علاج کے لیے اس کا الٹا کرے. میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ تھا مدینہ منورہ میں، حضرت مجھ کو اپنے ساتھ ہی سلا لیتے تھے، حضرت بیڈ تھا اور میں لیٹا ہوا تھا، تو ہم لوگ سب سو چکے تھے. حضرت اپنے جو رات کے جو وظائف ہیں وہ سب مکمل کر چکے تھے، وہ بیٹھ کے کرتے تھے، کپڑے تو بدل لیتے تھے، بنیان اور لنگی پہن لی اور بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے سب پڑھ لیا، اور اس کے بعد اب لیٹ گئے. تو اتنے میں کسی نے آ کے اطلاع دی کہ فلاں لوگ ملنے آئے رات کے وقت. حضرت کو میں نے دیکھا کہ اب حضرت کپڑے بدلنے ہیں، یہ تو کہا کیا ہے بھائی، میں نے تو کپڑے بھی بدل دیے تھے. ہنس رہے ہیں، ہنسنے لگے. کیا کیا ہے کہ اس کے الٹا کیا تھا، غصے کا موقع الٹا ہنس کے دکھایا. تو جب آدمی الٹا کرتا ہے کسی رذیل نفس کو، مثلا غصہ آیا، غصے کو پی گیا، یہاں تک تو گناہ نہیں ہوا لیکن علاج چاہتے ہو، الٹا کرو اور شفقت اور محبت کی باتیں کرو اس وقت، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہوگا، نفس ڈھیر ہو جائے گا. یہ ہے، یہ یعنی فن کی بات ہے. تو حسد کا عملی علاج یہ ہے کہ اب تم نفس پر جبر کرو اور محسود کی جس پہ تم حسد کر رہے ہو اس کی تعریف کرو سب کے سامنے. دیکھیں اس میں نفس تو بہت ہی مشکلیں پڑ جائے گا, لیکن اسی سے علاج ہوگا, یہ علاج عملی ہے. اور اس کے سامنے توازو اختیار کرو, اس کی جوتیاں سیدھی کرو, اور اس نعمت پر جس پہ تم کو حسد ہو رہا ہے خوشی کا اظہار کرو. جب چند روز بتکلف ایسا کرو گے تو محسود کے ساتھ تم کو محبت ہو جائے گی, اور جب عداوت جاتی رہے گی تو حسد بھی نہ رہے گا. چلیے اب میں آخر میں جو ہے نا بہشتی زیور کا حسد کا بیان پڑھ دیتا ہوں, مختصر سا ہے لیکن اس میں بالکل خلاصہ آ گیا ہے. فرماتے ہیں کہ کسی کو کھاتا پیتا یا پھلتا پھولتا یا عزت آبرو سے رہتا ہوا دیکھ کر, یا کسی کو اسی طرح کی کوئی نعمت ملی, چاہے عزت بڑھ گئی چاہے اس کے دنیاوی نعمتیں اس کی بڑھ گئیں, یہ دیکھ کر دل میں جلنا اور رنج کرنا اور اس کے زوال سے خوش ہونا, اس کی نعمت کے زوال سے خوش ہونا, اس کو حسد کہتے ہیں. یہ بہت بری چیز ہے, اس میں گناہ بھی ہے. ایسے شخص کی ساری زندگی تلخی میں گزرتی ہے, غرض اس کی دنیا اور دین دونوں بے حلاوت یعنی مٹھاس نہیں ہوتی. اس لیے اس آفت سے نکلنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے, اور علاج اس کا یہ ہے کہ اول یہ سوچے کہ میرے حسد کرنے سے مجھے کو نقصان تکلیف, مجھے کو نقصان تکلیف, اس کا کیا نقصان ہے؟ اور میرا نقصان یہ ہے کہ میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں, کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی ایک حسد سے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں کو یہ نعمت کیوں ملی, فلاں شخص اس نعمت کے لائق نہ تھا, اس کو نعمت کیوں دی. تو یوں سمجھو کہ توبہ توبہ گویا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے, تو بتاؤ کتنا بڑا گناہ ہوگا. اور تکلیف ظاہری ہے کہ ہمیشہ رنج و غم میں رہتا ہے, اور جس پر حسد کیا جائے اس کا کوئی نقصان نہیں, اچھی طرح سمجھ لیجیے, کیونکہ حسد سے وہ نعمت جاتی نہیں رہے گی, بلکہ اس کا یہ نفع ہے کہ اس حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی. جب ایسی باتیں سوچ چکو تو پھر یہ کرو کہ اپنے دل پر جبر کر کے جس شخص پر حسد پیدا ہوا ہے زبان سے دوسروں کے روبرو اس کی تعریف اور بھلائی کرو, اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے پاس ایسی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اور دیں. اگر اس شخص سے ملنا ہو تو اس کی تعظیم کرے اور اس کے ساتھ توازو سے عاجزی سے پیش آئے. شروع میں ایسے برتاؤ سے نفس کو بہت تکلیف ہوگی, مگر رفتہ رفتہ آسانی ہو جائے گی اور حسد جاتا رہے گا. دیکھیے دونوں جگہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی علاج ہے, بہشتی زیور میں بھی اور تبلیغ دین میں بھی. بس اصل بات جو گر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب گناہ سوچنے کے ہیں اور بالقصد ہوتے ہیں, اور عادی اگر ہو گیا حسد کا تو یہ سمجھے گا کہ میرے اندر حسد بالکل نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کا خود اپنا قصہ بتایا کہ جب وہ کہا حضرت نے کہ جس پہ حسد ہے محسوس ہوتا ہو تو اپنے لیے خوب دعائیں مانگو, پھر یہ کہو کہ یا اللہ اس کو بھی یہ سب دے دیجئے, تو دل کڑے گا, اس وقت پتہ چل جائے گا کہ دیکھو حسد ہے. اگر یہ سمجھ جائے کہ میرے اندر حسد ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حسد میں مبتلا ہے, اور چونکہ بہت ہی لطیف ہوتا ہے نا سوچنا, سوچنے میں لطافت بہت ہوتی ہے, تو پتہ نہیں چلتا اس کو, عادی ہو جاتا ہے. اور پھر محرک بھی ہے اس کا, جب ایسا ہوگا تبھی تو حسد ابھرے گا. وہ آفیسز میں جہاں پہ دوسرے کی ترقی ہو جائے ساتھ والے کی, اور وہ صاف پتہ چلنے لگ جاتا ہے, اور جس کی کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو بیویوں میں آپس میں بہت حسد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام رضائل نفس کے علاج کی توفیق عطا فرمائے. آمین.